أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم درود بيجي محمد وآل محمد أيضا محترم امام بارگاہ ختم ارم میں خمسہ مجالس کی چوتھی گفتگو آپ سورہ رعد کی گیارہویں آیت کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان وظائف منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک امام کے انتظار کرنے والی قوم کی علامات و نشانیوں کی جانب ہماری توجہ کو موصول کرا رہا ہے کہ جب تک اس زمانے کے لوگ ایک امت اور قوم بن کے نہیں ابھریں گے اور جب تک ان میں مطلوبہ صفات پیدا نہیں ہو جاتی وہ اپنے امام کا انتظار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس ذیل میں منتظرین کے وظائف بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ان وظائف کو انجام نہ دیا جائے، جس کو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صدیوں کا تجربہ، صدیوں کا علم، صدیوں کی محنت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر نہ جانے کتنا وقت اور درکار ہے، لیکن جتنا وقت ہمیں ملا، جتنا ٹائم ہم لے رہے ہیں، کسی اور امام کے ماننے والوں کو یہ وقت نہیں ملا، اور یہ جتنا وقت ہم گین کرتے جا رہے ہیں اور حاصل کرتے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا، ہرگز نہیں، بلکہ انسان جتنا جتنا وقت حاصل کرتا جا رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، انسان کو نعمتیں ملے اور نعمتوں سے بندگی میں اضافہ نہ ہو تو معصوم فرماتے ہیں وہ نعمت نہیں ہے، نعمت کے لبادے میں، نعمت کی شکل میں خدا کا عذاب ہے۔ نعمتوں میں اضافہ ہو اور بندگی میں اضافہ نہ ہو، نعمتیں مسلسل ملیں، شکرانے میں اضافہ نہ ہو تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، نعمت کے شکل میں، نعمت کے لباس میں، نعمت کے نام سے خدا کا عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان یہ نہ کہے جو کچھ ملا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل اس وقت ہے کہ جب اس فضل سے، اس نعمت سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اگر اللہ تک نہیں پہنچو گے تو وہ عذاب بن جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آج کا محقہو علالت کے سبب میں شاید اس طریقے سے گفتگو نہ کر سکوں، تھوڑی سی توجہ کا طالب رہوں گا تاکہ ہم اپنی گفتگو کو اپنی منزل تک پہنچا سکیں۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کے وظائف میں سے، امام کے منتظرین کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ انسان امام کو پہچانے، امام کے زمانے کو پہچانے، نشیب و فراز کو پہچانے، دشمن کو پہچانے۔ اور کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں دیا تھا آپ کی سماعت کے لیے کہ اگر امام سے جذباتی لگاؤ، امام سے محبت، امام سے حب، امام سے پیار، امام سے نسبت اگر عقل کے تابع نہ ہو تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے، یہی محبت، یہی لگاؤ، یہی انس انسان کو امام کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیتا ہے. اور دو مثالیں میں نے آپ کو دی تھی، ابن ملجم کی اور شمر کی. یہ امام سے نسبت رکھنے والے لوگ تھے، امام سے قربت رکھنے والے لوگ تھے، امام کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جانتے تھے برحق ہیں، جانتے تھے کہ یہ حق کا معیار ہیں، میزان حق ہیں، یہی اللہ کی صراط مستقیم ہے، یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی آیت الکبریٰ ہیں. لیکن چونکہ تابع نہیں تھے ان کی محبت، ان کے جذبات، ان کا لگاؤ، یہی ہوا کہ ایک قاتل علی بنا، ایک قاتل حسین بنا. یعنی واقعا غور طلب مسئلہ ہے تاریخ. اس لیے آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں تاریخ آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم اپنے آپ کو کہاں فٹ کرتے ہو، تم کہاں پہ نظر آ سکتے ہو اس تاریخ کے کردار میں. اس موجودہ ایمان کے ساتھ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ یعنی ہمارے لیے اب کہنا بہت آسان ہے کہ اگر ابن زیاد یہ کر لیتا، شمر ایسا کر لیتا، لیکن اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہوئے انسان کوئی فیصلہ کرے بہت مشکل ہے. یہاں سے کہہ دینا کہ جناب یوسف اگر اپنا دامن بچا کے فرار کر گئے تو کیا مشکل، کوئی مشکل کام انجام دیا؟ نہیں، انسان فرار کر سکتا ہے. لیکن واقعا انسان اس منزل میں جائے، اس گناہ کے ماحول میں جائے کہ جہاں چاروں طرف گناہ کا ماحول سازگار ہو، دعوت دی جا رہی ہو، ملامت کرنے والا کوئی نہ ہو، سرزنش کرنے والا کوئی نہ ہو، پھر ایام جوانی ہو، قوت شہوت ہو، حسن ہو، جمال ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو، سب کچھ آمادہ ہو، پھر انسان فرار کرے. تو یہاں سے بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے، اور وہاں جا کر اس ماحول میں جا کر اپنے آپ کو دیکھنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے عزیزان گرامی. اور یہی وجہ ہے، یہاں سے میں نے ایک دفعہ ایک موضوع اٹھایا تھا اور اس پہ قلم اٹھایا تھا کہ ماضی میں جو لوگ اپنا کردار ادا کر رہے تھے ان کو علم نہیں تھا کہ ہماری گفتگو، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور ہماری تاریخ کو مستقبل میں پڑھا جائے گا. اس کی میں نے مثال دی تھی، ہم 1947 کی تحریک آزادی کو آج پڑھ رہے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کے علل اسباب کو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ کون سے زمانے کی تاریخ ہے؟ 1857 کی، 1947 کی تحریک آزادی. یہ در حقیقت اسی زمانے میں ان لوگوں کے اعمال سے، ان لوگوں کے کردار سے، ان لوگوں کے عمل سے لکھی جا رہی تھی جو اس زمانے میں موجود تھے. فرق یہ ہے کہ لکھنے والے، کرنے والے وہ تھے، کمپائل کرنے والا آج 2015 میں، 2010 میں، 1990 میں موجود ہے، اس کی جمعوری کرنے والا، اس کی تدوین کرنے والا. تو جو ماضی میں لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، ان میں سے شاید ہی کسی کو یہ اندازہ ہو، یہ یقین ہو کہ ہمارا عمل مستقبل کا حصہ بنے گا اور مستقبل میں جا کر ہمارے موجودہ عمل کو تاریخ کی نگاہ سے پڑھا جائے گا، ہسٹری بنا کے، ہمارے موجودہ عمل کو ہسٹری بنا کے پیش کیا جائے گا. توجہ، یہ موجودہ عمل کو تاریخ بنا کے، ہسٹری بنا کے پیش کیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ اس تاریخ اور ہسٹری کو جو ہمارے موجودہ عمل سے عبارت ہے ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کی تدوین، اس کی کمپائل، اس کو جماوری، یہ سب آگے آنے والے زمانے میں ہوئی. تو بس اگر یہ چیز ہمیں یقین ہو جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آج سے 200 سال بعد آنے والی امتیں، آنے والی تاریخ اس کو ہسٹری کی صورت میں، آج کے عمل کو ہسٹری کی صورت میں پڑے گی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا آج کا عمل مستقبل میں ہسٹری بن جائے گا تو پھر انسان کے سارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے. اسی کو اگر دینی پیرا میں بیان کروں، یعنی آج کا عمل یا جنت سے قریب کرنے کا سبب بنے گا، جہنم سے قریب کرنے کا سبب بنے گا. فَمَيَّا عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا، ذرے کے برابر اچھا عمل کے دیکھو گے، ذرے کے برابر برا عمل کے دیکھو گے، تمہارے سامنے آئے گا. وَجَدُ مَعَمِلُ حَضَرَا، جو کچھ بھی کیا حاضر ہو جائے گا، تمہارے سامنے مجسم ہو جائے گا، ٹھوس بن کے تمہارے سامنے آ جائے گا، فرار کی گنجائش نہیں ہوگی. یعنی اجتماعی معنی میں اور روحانی معنی میں دونوں معنی میں یہ بات صادق ہے کہ آج جو کچھ کر رہے ہیں روز قیامت نامِ اعمال میں لکھا جائے گا، آج جو کچھ ہمارا موجودہ عمل ہے وہ مستقبل میں فیوچر میں ہسٹری بنا کے پیش کیا جائے گا کہ 24 صفر کو 1900 مثال کے طور پر 47 میں یا 1857 کی جنگ آزادی میں یا 2015 میں مسجد امام بارگاہ خطام ارم کے ممبر پہ کیا بات کہی کی گئی تھی، کیا بات کی گئی تھی، کیا بیان کیا گیا تھا، یہ تاریخ حصہ بن جائے گا. تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی در حقیقت ان کو یقین نہیں تھا، شعور نہیں تھا. اگر شعور ہوتا، اگر یقین ہوتا جیسے کہ حسین اور حسینیوں کو تھا، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محی الدین شیرازی کہتے ہیں کہ امام حسین کے دو قسم کے عمل سامنے آتے ہیں. انتہائی خوبصورت جملہ ہے، جب میں نے پڑھا تو میں بھی آشاش کر اٹھا کہ واقعی اس سے پہلے اس نگاہ سے ہم نے اس قول کو نہیں دیکھا تھا. امام حسین کے دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک شب عاشور، ایک روز عاشور. شب عاشور چراغ کھول کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، روز عاشور کرے کوئی ہے جو میری مدد کرے. یہ دو متضاد رویے سلوک امام سے کیوں صادر ہو رہے ہیں؟ اگر انسان ظاہری نگاہ سے دیکھے تضاد نظر آئے گا، لیکن تضاد نہیں ہے، یہ ایک قوم سازی کا، امت سازی کا مرحلہ ہے. یعنی امام شب عاشور یہ کہہ رہے ہیں چراغ گل کر کے، اگر تم میں کوئی طیب و طاہر نہیں ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اگر تم میں کوئی خبیث ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اگر تم میں کوئی حسینی نہیں ہے تو اٹھ کے چلا جائے. اور روز عاشور مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ اگر تم میں کوئی طیب و طاہر ہے تو حسین کے ساتھ آ کے مل جائے، حسین کے ساتھ آگے مل جائے، تاکہ امت سازی کا مرحلہ حل ہو سکے. تو اپنے امام کو اور اس کے مشن کو پہچاننا ہے، امام کے ہدف کو نہیں پہچانا. اور پھر جو امام کے ہدف کو پہچانتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو امام کرنا چاہتا ہے، امام کے اشاروں کو پہچانتا ہے، امام کے لبوں کی جنبش کو پہچانتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو کہنے کی ضرورت پڑے گی، امام لیٹر لکھے گا، امام خط لکھے گا، امام خطبہ دے گا، نہیں. امام کا مزاج آشنا ہوتا ہے جو منتظر ہے، مزاج آشنا ہے، مزاج دین، مزاج قرآن، مزاج امامت، مزاج امام سے آشنا ہے، مزاج ولایت سے آشنا ہے. جیسے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں جناب مزاج کیسے ہیں، مزاج بخیر ہیں، ٹھیک ہیں. مزاج سے کیا مراد ہے؟ مزاج سے مراد یہی ہے کہ یعنی جو آپ میں ہونا چاہیے، مطلوبہ صفت، کنڈیشن، حالت، وضعیت، جو کچھ بھی مطلوبہ چیز آپ میں ہونی چاہیے وہ آپ میں ہے، آپ صحیح سالم ہیں، بخیریت ہیں، یعنی مزاج شریف، ٹھیک ہیں، اوکے ہیں، فٹ ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، سماعت، بصارت، قوت گوئی، ہاتھ پیر، قوت فکر، قوت خیال، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، بخیر ہیں. مزاج آشنا یعنی جو امام کا مزاج آشنا ہو، اور امام کا مزاج آشنا وہی ہو سکتا جو دین شناس ہو، کیونکہ امام دین کے علاوہ کچھ اور کلام نہیں کرتا. امام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مطابق کلام کرتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے. لیکن یہ آیت ولایت کے معنی میں تمام ائمہ طاہرین کے لیے صادق آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کے لیے، نہیں، یہ آیت تمام ائمہ کے لیے صادق آتی ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو ان کا رب چاہتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اور یہ وجہ ہے کہا کہ مزاج آشنا بنو، دین آشنا بنو. دین سے آشنائی کے لیے کیا کرو؟ دو کام کرو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، دعائیں پڑھو، اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرو. قرآن و احادیث کا مطالعہ اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ تمہیں دین شناس بنائے گا، امام مزاج شناس بنائے گا. جب تک دین کا مطالعہ نہیں کریں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا، امام سمجھ میں نہیں آئے گا، امامت سمجھ میں نہیں آئے گی. امامت کرنا کیا چاہتی ہے؟ اور جب انسان کو امامت سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ کہتا ہے حیدر حیدر نعرہ لگاؤ، علی کی بوٹی پیو. ماشاءاللہ سے جو سنتے رہتے ہیں آپ، جو مزاج آشنا نہ ہو تو پھر وہ آپ کو بہت دور لے جا کے چھوڑے گا. تو معرفت ضروری ہے، اور اس معرفت کے لیے کہا گیا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے خدا اپنے نفس کی معرفت کر، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک فانک فان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے اللہ اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی میں تیرے حجت وقت کو، جو امام دوراں ہیں، امام وقت، امام حاضر کوئی بھی ہو، اس کو نہیں پہچانوں گا. آج کون چھٹے امام کہہ رہے ہیں؟ اپنے دور میں آنے والے انسانوں کے لیے، یعنی ساتویں امام کے لیے، آٹھویں امام کے لیے، نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام، بارہویں امام، اپنے بعد چھ اماموں کے لیے یہ دعا دے کے جا رہے ہیں. یہ دعا اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں، اللہم عرفنی نفسک فانک فان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک الی یمین. جی اس لیے ہے کہ پڑھنے سے امام کی معرفت آ جائے گی. اللہم عرفنی رسولک فانک فان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا، تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. جناب اس سے کیا ہوگا؟ معرفت آ جائے گی. وہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کتابیں اور بستے بچے کے گلے میں ڈال دیجئے، بچہ با علم ہو جائے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں، جو اس کے وزن اور بار کو اٹھائے ہوئے چل رہا ہے، لیکن اس گدھے کو ان کتابوں کے علم سے، اس بار سے، سوائے تھکاوٹ اور خستگی کے کچھ نہیں ملے گا. یہ گدھا کا گدھا ہی رہے گا، یہ گدھا کا گدھا ہی رہے گا، کتابوں کے بار سے خستگی اور تھکاوٹ کے علاوہ اس کو کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے. اگر انسان نہ سمجھے ان دعاؤں کو، نہ سمجھے، مزاج آشنا نہ ہو، مزاج آشنا کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، مزاج آشنائی کے لیے امام کے دین سے، قرآن سے ضروری ہے، دعائیں پڑھیں، زیارات پڑھیں، روایت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں، مستند کتابیں، ایسی کتابیں جو واقعی موجود ہوں، ہائی فائی نہیں ہو جو ہواؤں میں جن کا نام ہے، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر فلاں خون کا پرسہ دو، ساتھ میں امام نے فرمایا کہاں صحیفہ کربلا، اچھا چلو صحیفہ کربلا مل بھی جائے، کہاں سے ذکر کیا ہے، کہاں سے روایت نقل کی ہے، کس امام سے، کون سی کتاب سے، جا کے کتاب دیکھو. ہماری ہیں تو ماشاء اللہ سے ایس ایم ایس جو ہے وہ آیا منزل ہو جاتی ہے، آیت ہو جاتی ہے، فارورڈ کر دو، مسئلہ ختم. یہ غالیوں کو جتنی کتابیں ہیں سب ذہنوں میں ہوتی ہیں، ان کا وجود خارجی نہیں ہوتا، یہ سب وجود ذہنی میں ہوتی ہیں، ان کی اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں. اتھینٹک، معتبر، مستند کتابیں پڑھیں. اب امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں چھٹا امام تمہیں بتا رہا ہوں کیسے معرفت حاصل کرو. اے خدا اپنی معرفت کرا، معرفت نہیں کرائی تو رسول کو نہیں پہچان گا. رسول کی معرفت کرا، اے خدا تو رسول کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان گا. اے خدا اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی امام وقت کو نہ پہچانا انسان گمراہی کا منتظر رہے، ہلاکت، تباہی، بربادی، گمراہی. ضلالت، ضلالت ذال سے نہیں، ضواس سے، ضلالت ایک ذال سے ہے اور ایک ضواس سے، ضلالت جو ہے وہ پستی اور کمینگی کو کہا جاتا ہے، ضلالت گمراہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ضللت عن دینی یعنی میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں دین کو گمراہ کر دوں گا، یعنی دین گم ہو جائے گا. اب یہ جو گمراہ کا لفظ ہے یہ چار پانچ اس کی صورت تصور ہیں، یا انسان اپنے ہدف کو اور منزل کو گم کر دے، یا اس کی جانب جانے والے راستے کو گم کر دے، یا اس راستے کی جانب رہنمائی کرنے والے ہادی اور رہبر کو گم کر دے، یا اس راستے پہ ہوتے ہوئے امام اور اس منزل کے ہوتے ہوئے اپنے میتھڈ اور روش اور اسلوب کو گم کر دے. ضللت عن دینی، یہ سب اس ذیل میں آئیں گے. دین سے بے بہرا ہو جاؤں گا، یعنی ہو سکتا ہے تم اپنے مقصد کو فراموش کر دو، ممکن ہے مقصد سامنے ہو، راہ نہیں پتا ہو تمہیں کس راہ سے جانا ہے، راہ موجود ہو، امام کا نہیں پتا ہو کہ کون امام منزل پہ لے کے جائے گا، امام بھی موجود ہو تم اپنے راستے سے جانا چاہتے ہو، اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے علم کو امام پر فوقیت دیتے ہو کہ مولا آپ کو نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے کیسے کیا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ چاروں صورتیں غلط تو اندینی کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے اتنے آسان نہیں۔ اب امام نے کہا، پھر رسول اللہ نے فرمایا، اب دیکھیے رسول اللہ جو پہلا معصوم ہے وہ کیا فرما رہا ہے اس زمانے میں، ابھی یعنی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی امامت زمانہ کی کوئی خبر نہیں ہے، ولادت کا تذکرہ موجود ہے کہ میرے اولاد سے 12 ائمہ ہوں گے، وہ تمام روایت موجود ہیں، ابھی جسمانی اور خارجی وجود نہیں امام کا۔ فرماتے ہیں کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ اور اس کے لیے علماء فرماتے ہیں موت زندگی کا اسارا اور نچوڑ ہوا کرتی ہے، نچوڑ ہوا کرتی ہے، جیسی زندگی ہے ویسی ہی موت ہوگی۔ یہ تصور مت کیجئے کہ آخر میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا اور کھل جا سمسم کے تحت آپ با علم اور با شرف اور با تقویٰ ہو جائیں گے مرتے وقت۔ جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی موت، اور اگر عالمانہ زندگی عالمانہ موت، عاشقانہ زندگی عاشقانہ موت، ذمہ دارانہ زندگی ذمہ دارانہ موت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارے اور اس کی موت جو ہے وہ عالمانہ آگاہانہ عاشقانہ اور ذمہ دارانہ ہو، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا۔ مات ولم یعرف، اور پھر یہیں سے ایک اور روایت ہمیں چھٹے امام کی، امام صادق علیہ السلام کی نظر آتی ہے، کہ العالم بزمان لا تهجم علیہ اللوابز، مومن کی نشانی بتائی امام نے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے امام کے زمانے کو پہچانے، امام اس مخصوص زمانے میں ہیں، اس کی امر امامت اس دور میں جاری ہوگا۔ ہر امام کا امر امامت کا دائرہ بہت محدود تھا، گو کہ ان کی امامت پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی پورے زمانے ان کے زمانے ہیں، جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے اور جب کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہوں گے۔ جب ان کی یعنی ویسے تو حقیقتاً، لیکن امر امامت کے جس میں آ کر امام کو اپنا رول ادا کرنا ہے وہ بہت محدود ہے، تو اس کی شناخت ضروری ہے۔ اور پھر چھٹے امام فرما رہا ہے کہ کون اپنے امام کا ساتھ دے سکتا ہے؟ وہی شخص دے سکتا ہے جو اپنے زمانے کو پہچانے، العالم بزمانہ لا تهجم علیہ اللوابز، جو اپنے زمانے کے نشو و فرا سے آگاہ ہوگا، حالات و واقعات اس پہ ہجوم کر کے نہیں آ جائیں گے، حملہ کر کے، جیسے ہم بیٹھے رہتے ایک واقعہ ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، مظاہرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، فلاں دھرنا دینے پہنچ جاتے ہیں، نہیں، مومن پہلے سے آگاہ ہو تیار ہوتا ہے۔ دشمن اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے، دشمن اپنے تانے بانے بن رہا ہے، یہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھا رہا ہے جیسے کہ ہماری عادت ہوتی، جب ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں۔ العالم بزمان لا تهجم علیہ اللوابز، حالات واقعات ہجوم کر کے حملہ کر کے نہیں آ جاتے، پہلے سے آگاہ تیار بیدار شعور کی منزل پر ہے مومن، تاکہ اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ تو پھر امام کی معرفت کون سی معرفت؟ یعنی امام کے مقصد کی معرفت، امام کے مقصد کی معرفت۔ اور آپ دعا افتتاح اٹھا کے دیکھیے، جو ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھنا مستحب ہے، مفاد الجنان اٹھائیے، ماہ رمضان کے اعمال شبوں کے، اس میں دعا افتتاح جا کے اٹھا کے پڑھیے گا، وہاں پہ کس طریقے سے امام زمانہ کے لیے دعا کی گئی ہے، کس طریقے سے امام زمانہ کی پہچان کرائی گئی ہے کہ امام کون ہے۔ یعنی تمہیں ماہ رمضان میں تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تم اپنے امام کے لیے تیار ہو۔ روز عید جو امام کے دنوں میں سے مخصوص ایام میں سے ایک ایام ہے، اس کے لیے امر امامت کے لیے جمع ہو کہ یہ حق، حق حکومت، حق اہل بیت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب عید آتی ہے تو ہم اہل بیت کے غم و اندوہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارا حق، ہم اپنے حق کو غاصبوں کے حق ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، یہ دولتیں، یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ ریاستیں، یہ ظالم، یہ ڈکٹیٹر، ان کے ہاتھوں میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں غم ہوتا ہے۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا یہ جو فقیہ جو حکومت بنائے بیٹھے ہیں یہ بھی غاصب، نہیں، یہ وہ فقہا ہیں جو امام کے حکم و تائید سے امام کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ امام نے جو کہا ہے۔
یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں اپنے امام زمانہ کے لیے تیاری کرو. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے امامت کی گوہر، یہ ہے مزاج آشنا شخص، یہ ہے امامت مزاج یعنی آشنا، جو آشنائی رکھتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ. اے خدا ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، مولا آئیں گے سارے کام کریں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا جناب ہم قسم مجلس ادا کرا رہے ہیں، مولانا آئیں گے خود ہی فرش ادا بچھا لیں گے، خود ہی مائک لگا لیں گے، خود ہی سارے کام کر لیں گے؟ نہیں، پہلے سے آمادہ و تیار کیا جاتا ہے، آنے سے پہلے آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ. ہم اس یعنی کرامت والی، عزت والی، شرف والی حکومت کی، حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، رغبت لگائے بیٹھے ہیں. وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، من الدعاۃ الی طاعتک. اے خدا اس حکومت میں ہمیں، امام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، امام تو ہے، ہمیں اپنے راستے کی طرف دعوت دینے والوں میں سے قرار دے. یعنی اگر تم مزاج آشنا ہوگے امام کے تو تم وہی کام کرو گے جو تمہارا امام کرنا چاہ رہا ہے. یعنی امام کے مقصد کی معرفت، امام کے راہ کی معرفت، امام کے روش کی معرفت، مزاج آشنا بنو. اور یہ ظاہری شناسائی اور معرفت کافی نہیں ہے، جس کو شہید متولین کا شناختی کارڈ کی معرفت، امام کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، جائے مدفن، تاریخ مدفن، یہ تو شناختی کارڈ کی معلومات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو امام نے کہا کہ اگر یہ شناختی کارڈ کی معلومات مجھے نہ ملی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیا مراد امام کی یہ شناختی کارڈ کی معلومات ہیں کہ والد کا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ شہادت، جائے مدفن، جائے ولادت، کافی ہے یہ؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے کہ امام کس راستے کی جانب لے جانا چاہ رہا ہے. یہ جو میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ولایت میں آ کے بھی مقصر ہو جاتے ہیں، یعنی امام کا یقین ہے لیکن امام کے راستے کا یقین نہیں ہے، امام کی امامت کا یقین نہیں ہے، امام کی ہدایت کا یقین نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے آپ لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس راستے سے جانا ہے. یہ مقصر ہے شخص. کسی موقع میں نے کہا تھا، شاید یہاں پہ بھی میں یاد نہیں آ رہا، کہ وہ بچی جو اذر خانے میں آتی ہے، جیسے اذر خانے میں آئے گی سر پہ دوپٹہ ڈال لے گی، بیان کیا تھا یا نہیں؟ یا شاید نہیں کیا تھا. اذر خانے سے باہر نکلیں گی دوپٹہ غائب. یعنی یہاں پر احترام ہے، باہر نکلے دوپٹہ غائب، اذان ہوئی دوپٹہ آ گیا، اذان گئی ختم ہوئی دوپٹہ غائب، ماشاءاللہ آٹومیٹک حجاب ہو گیا. تو یہ بچی جو اذر خانے میں آ کر حجاب کر رہی ہے، سب دوپٹہ ڈال رہی ہے، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ یہ اذر خانہ جس سے منسوب ہے، کیا اس کا علم اور نگاہیں صرف اس در و دیوار تک محدود ہے؟ اگر یہ تصور ہے کہ یہاں تک محدود ہے، بیٹا تم مقصر ہو. اگر تم یہ تصور کیا امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تم مقصر ہو. موبائل میں گانے کی ٹون لگی ہوئی، بیل لگی ہوئی، آپ نے سائلنٹ کر دیا مجلس میں، اس کے بعد مجلس سے نکلے دوبارہ سے آن. اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے امام بس مجلس تک، زیادہ نہیں، معذرت کے ساتھ مولا زیادہ نہیں چاہیے آپ سے، بس اتنا ہی. ہم بعض وقت جسارت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مولا مجھے معلوم ہے کہ ہمیں اتنا ہی چلنا آپ کے ساتھ، آپ زیادہ آگے مت آئیے، میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میرا دوپٹہ جو ہے اذر خانے کی دہلیز تک ہوگا. میں اگر گانے نہیں سن رہا تو اذر خانے اور فرش ادا پہ نہیں سن رہا، اس کے بعد میں ہوں تو میری دنیا، میرا لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو یہ تقصیر ہے، یہ مقصر ہے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ امام کیا اس اذر خانے کی محدود سرحدوں میں مقید ہے اس کا علم؟ تو اگر
یعنی یہ تصور آ جائے تو پھر انسان کہاں جائے گا، کیا کرے گا وہ اپنے امام کے لیے؟ یہ تصور آ جائے تو امام شناس ہونا چاہیے. اور بس یہیں سے میں اگلے مرحلے کے جانے والا ہوں کہ اس کے لیے پھر انسان متوجہ ہوگا، چاہے گا، تڑپے گا، بلکے گا، سسکے گا، مانگے گا، کشکول گدائی پھیلائے گا کہ چاہیے، میں چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا کرے گا. اور پھر امام نے فرمایا، خود ہمارے بارگاہ امام کی خواہش ہے، التجا ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرے تعجیل کے لیے، میرے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے، وہ اکثر بالدعا، اکثر الدعا بالتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا مانگو کہ خدا میرے ظہور میں اضافہ جلدی کر دے، یعنی جلدی کر دے، میرے وہ وقت جو ہے جلدی آ جائے. کیوں، کیا وجہ ہے؟ یعنی کم سے کم تم ذہن کے مرحلے میں، فکر اور نیت کے مرحلے میں تو امام کو یاد کرو. باہر تمہیں لوگ برا کہتے ہیں، تم نہیں عمل کر سکتے، یا کوئی اور وجہ ہے، پابندی کوئی بھی ہے، لیکن کم سے کم ذہن میں تو ہو، ذہن میں تو تمہارا کوئی گھس کے تمہاری خیالات کو نہیں پڑے گا. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، یعنی خدا میں آس لگائے بیٹھا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے امام آئے اور یہ حکومت قائم کرے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. تو دعا تو کرو کم سے کم امام کے لیے، یعنی چاہو تو، یعنی کم سے کم تمنا تو کرو. ہمیں خواب و خیال میں بھی بعض اوقات ایسے مفاہیم نظر نہیں آتے جو ہماری بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں، خواب و خیال میں بھی، خواب و خیال میں بھی نظر نہیں آتے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ امام حسین، اکثر لوگ جو بیان کرتے ہیں، تم فلاں دیکھ چڑھا دو، تم سیب چڑھا دو، تم ایسا کر دو، تم ویسا کر دو، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آج تک کسی کہ خواب میں امام حسین آئے، بیٹا تم پردہ کر لو، بیٹا تم نماز پڑھ لو، ماں باپ سے اچھے بن جاؤ، اخلاق سیکھ لو. آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم تصور ہی نہیں کرنا چاہتے کہ حسین کا ہمارا آمنا سامنا اس شکل میں ہو. اس شکل ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم چینج ہی نہیں کرنا چاہتے، اپنا کو لے کر سوچتے ہی نہیں. منت مرادیں چڑھاوے بہت، آپ کو لاکھوں حکایات مل جائیں گے، واقعات مل جائیں گے، ایس ایم ایس مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیے جس میں امام حسین نے کہا ہو جناب زینب نے کہا بیٹا پردہ کر لو. کیوں نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی جن کا مقصد کیا، چڑھاوے چڑھوانے کے لیے آئے تھے وہ کہ ہمارا تابوت اٹھاؤ، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہدایت پاؤں، حیات پاؤں، زندہ ہو، نورانی بنو، ارتقا حاصل کرو، پلیدیوں سے نکلو، کثافتوں سے نکلو، نور کی طرف قدم بڑھاؤ. لیکن ہم چونکہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو، لہذا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، لہذا وہ تصور امام حسین کا ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ جو دعا ہے جس کو میں نے کہا تھا، آج میں آپ کے سامنے اس کو قدر کھولوں گا. اللہم کل لولیک الحجت ابن الحسن، اللہم کون، کون یعنی ہو جا، اللہم کون لے ولی ایک، اپنے ولی کے لیے، یعنی امام کی ولایت اللہ کی ولایت کے تابع ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے تابع ہے، علی بھی اپنی ولایت میں مطلق العنان نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہو، رسول اللہ بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ وہ حکم، تم آزاد نہیں ہو کہ جب چاہو، جیسے چاہو، جس طرح چاہو پہنچاؤ، جب ہم کہیں گے تو تم پہنچاؤ. یعنی رسول بھی تابع ہے. اب بہت سے لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ شریعت سے ہی مبرہ ہو جاتے ہیں. رسول جو صاحب شریعت ہے وہ حکم الہی کا تابع ہے. خدا کہہ رہا ہے لو تقول بعض الاقاویل، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے کون، جس کے لیے کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کلام ہی نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ فضائل بیان کیے، یہ معصوم ہے، من جانب اللہ ہے، علم الذنی کا مالک ہے، علم غیب رکھتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد کہا اگر 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 یہ اپنی طرف سے کہ اول تو کہہ نہیں سکتا، اگر یہ کہے لو تقبل بعض الاقاویل اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے نہ کہی ہو ہم اس کی شرم کاٹ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، رسول کے لیے، اور ہم شریعت سے کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے ذاکرین ہمارے خطبہ کیا کیا جسارتیں نہیں کی جاتی، کیا کیا جسارتیں نہیں کی جاتی، کیا کیا ظلم نہیں کیا جاتا ممبر میں بیٹھ کر مقاصد حسینی کے لیے، ممبر میں بیٹھ کر مقاصد اہل بیت کے لیے یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو خدا فرما رہا ہے اللہم کن لولیک، اے خدا اپنے ولی کے لیے جو تیرا تابع ہے، الحجت ابن الحسن، حجت ابن الحسن کے ذریعے صلواتک علیہ وعلی آبائہ، تیرا درود و سلام ان پر اور ان کی آل پر ہو، یعنی زبان سے کہو، ایس ایم ایس کے ذریعے سے نہیں۔ ایس ایم ایس متوجہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کتنے افراد ہیں یا آپ نے اپنی زندگی میں ایس ایم ایس پڑھ کر کتنی دفعہ درود بھیجا ہوگا، مجھے حقیقت میں بتائیے، اشر اشیر بھی نہیں۔ ایس ایم ایس متوجہ کرتا ہے کہ درود بھیجو، اعلان آیا ہے، یہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے۔ اور اگر امر بھی ہو تو کسی کو کیا پتا آپ اس کو اوبے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اسے پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ کتنے افراد ہیں جو ایس ایم ایس پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی ریکویسٹ آتی ہے فلاں کے لیے سورہ فاتحہ، کتنے افراد ہیں، عشر اشیر بھی نہیں ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے درود بھیجو، ایس ایم ایس کے ذریعے سے نہیں۔ جس کو میں نے کہا کہ آج 10 لاکھ بھیجے جائیں گے ایس ایم ایس، وہ موبائل کمپنی بنا بنا کے بھیج رہی ہے، آپ ماشاء اللہ سے ان کے پیکج خریدے جا رہے ہیں، فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے، یہ درود نہیں ہوتا۔ خدا امام کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے درود بھیجو، فی ہذہ الساعہ و فی کل ساعہ، اس گھڑی میں اور تمام گھڑیوں میں مسلسل درود بھیج، صرف ابھی نہیں مسلسل۔ الحجت میں صلوات کا علیہ والا آبائے فی ہذہ الساعہ و فی کل ساعہ ولیاً، ولیاً کون ہو جا، تو ولی بن جا اپنے ولی کے لیے، اپنے ولی کے لیے ولی بن جا، اس کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کا محافظ بن جا، اس کا نگہبان بن جا، اس کا سرپرست بن جا، اس کے تمام کاموں کی کفایت کر۔ اور یہی وجہ ہے امام زمانہ جب پیدا ہوئے، اللہم انجز ما وعدتنی، اے خدا اپنا وعدہ پورا کر، جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر، میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ کون لے ولی ایک کہا ولین، پہلی صفت کیا کی کہ ولی بن جاؤ، ولی یعنی اللہ کے لیے سرپرست اور ہمارے لیے اطاعت گزار، یعنی اللہ تو ان کا سرپرست بن، اور اگر ہم اپنی نسبت لیں تو ہم امام کے مطیع بنیں، ولایت کے ماننے والے بنے، ولایت کے پیچھے چلنے والے بنے۔ ولیاً وحافظاً، امام کا محافظ بن جا، تو حفاظت کر، یعنی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، کیا مطلب اس کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، امام پہ کوئی مشکل آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی ہو، امام کے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، اللہ کافی ہے، اللہ کر دے گا۔ جس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ کافی ہے تو پھر گھر والی سے جا کے چائے مت مانگیے گا، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے تو پھر گھر والی سے مدد مانگیے گا، اگر اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو آپ پھر گھر آرام سے بیٹھیے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگوں نے حفاظت نہیں کی جبھی تو ائمہ کو قتل کیا گیا، لوگوں نے حفاظت نہیں کی جبھی تو تحقیق کیا گیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا جبھی تو بیڑیاں پہنائی گئیں، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نہیں نکل کے آئے جبھی تو چادری چھینی گئی اہل بیت کے گھرانے کی۔ کن لے ولی کل حجت ابن حسن ولیاً وحافظاً، اے خدا تو بھی محافظ بن ہم بھی، یعنی دعا ہمیں ہماری ذمہ داریاں یاد دلا رہی ہے، ہم بھی محافظ ہیں، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصر، قائد اور سائق، قائد وہ ہوتا ہے جو آگے چل کر کسی کو کھینچ کر لے جاتا ہے، سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ اے خدا تو قائد بن، کن لولی قائدن، تو قائد بن، اور جب تو امام کو ہمارا قائد بنائے گا تو پھر کسی نہ کسی کو امام کے پیچھے چلنا ہوگا، وہ کون چلے گا، मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ कोई और चला जाए, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। लेकिन करबला दर हकीकत तजल्लीगाह है विलायत की। इस दुआ इमाम ज़माना की अगर हकीकी तफसीर देखनी हो तो करबला को इस दुआ की तफसीर में देखें, आपको हकीकत नज़र आ जाएगी, मुकम्मल तफसीर। हाफिजन भी नज़र आएगा, नासरन भी नज़र आएगा, कुल वली एक दलीलन वाइना। और उसके बाद यानी इमाम का मुहाफिज करना, इमाम की मुहाफिजत करने वाला, कुल वली हजरत हसन सलवात वाला वली वहाफिदा कायदन वनासरा व दलीलन वाइना। दलील और ऐन, दलील यानी तू इनकी तरफ बुलाने वाला और ये तेरे रास्ते की तरफ बुलाने वाले। आईना यानी वो आंख जो नजारत करे, यानी ऐ खुदा तू अपनी से सरपरस्ती इनको रख, अपने इमाम वक्त को जो हुज्जत दौरा है, और फिर मैं अपने आप को इमाम की निगाहों के सामने महसूस करूं कि मेरा इमाम मुझे देख रहा है। यह है दुआ का तसव्वुर कि इस तरीके से दुआ पढ़ो कि अल्लाह के लिए भी और अल्लाह और इमाम की नस्बत और अपने और इमाम के दरमियान जो है किसी राबते और वास्ते को तलाश करो। बस अज़ीज़ाने किराम, आज गुफ्तगू यहीं रखता हूँ कि ये वो चीज़ है कि इमाम की मार्फत, इमाम के लिए दुआ और फिर इमाम के लिए सदका। अपने अपने लिए सदका देते हैं, अपने इमाम के लिए सदका दें, उसको अलग जमा करें और फिर वो किसी आलिम दीन को दें ताकि वो राह दीन में इसको खर्च कर सके। वो आम सदक़े की तरह नहीं है। इमाम के लिए दुआ करें, इमाम की जानिब से कोई नेक अमल बजा लाएं कि इमाम की नियाबत में मैं फ़ला काम करता हूँ, ज़ियारत आशूरा पढ़ूँगा मैं इमाम की तरफ से, इसका सवाब मसलन इमाम की वालदा को दूंगा। मैं ज़ियारत अरबईन पढ़ता हूँ या कुरान पढ़ता हूँ, इसका सवाब मैं जनाब ज़ैनब को हदिया करूँगा। आयतुल्लाह बेहजत फरमाते हैं, मसलन कहते हैं कि जब आप ये नियत करें कि मैं इमाम ज़माने की तरफ से सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ और इमाम रज़ा को हदिया करूँगा, इमाम हुसैन को तोहफ़ा दूँगा, तो आपका अमल दो मासूमों के हवालों के साथ हो जाता है। वो अमल रद्द नहीं होता जिसमें दो मासूमों का हवाला आ जाए। एक मासूम, दो मासूम। इमाम के लिए कोई ऐसा अमल बजा लाएं अपनी ज़िंदगी में कि जिससे हमें इमाम की याद आए। दुआए अहद जो मोमिन के लिए है कि 40 मरतबा 40 दिन सुबह के वक्त इसको उठ के पढ़ता है इमाम की याद में। उस दुआए अहद को अपना अपना शेवा बनाएं कि उठने के बाद इमाम के लिए दुआ करें कि खुदा हमें उनके नासरों में से, मददगारों में से, साथ देने वालों में से करार दे। और ये बात याद रखिए, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़कर कोई और ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, अव्वल तो वो कबूल ही नहीं होगी, दूसरा ये कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़कर किसी और ज़िम्मेदारी को अदा करता है वो कभी दूसरी ज़िम्मेदारी से वफा कर ही नहीं सकता, उसका हक ही अदा नहीं कर सकता। अगर हम अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी को छोड़ दें और किसी और ज़िम्मेदारी में कि जो हमारी ज़िम्मेदारी ना बनती हो उस तरीके से, क्योंकि मेरी पहली ज़िम्मेदारी है कि जो ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद की गई उसको अदा करूँ, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ तो ना मैंने पहली से वफा की ना दूसरी से वफा की, और दूसरी से कर ही नहीं सकता क्योंकि जो पहली से नहीं करेगा वो दूसरी से भी नहीं करेगा, क्योंकि ये लावालीपन जो यहाँ पर है वो वहाँ पर भी उसके दामनगीर होगा। तो इमाम की नस्बत बने कि हमें करना क्या है, अपनी पहली ज़िम्मेदारी को हासिल कर मार्फत इमाम, फिर दुआ, फिर सदका, फिर इमाम की नस्बत नेक आमाल को बजा लाना ताकि इमाम की तौफीकात, इमाम की जानिब की तवज्जो, इनायत, करम, निगाह, तवज्जो इमाम की हमारी ज़िंदगी में शामिल हो सके। हैं ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम अंजाम करने शुरू किए और उनकी ज़िंदगी बरकत आई। मसलन कई लोगों ने मुझसे कहा हम फला काम करना चाहते हैं, मैंने कहा तुम इमाम ज़माना से एक डीलिंग करो, एक माहिदा करो। चलेंगे क्या? मैंने कहा तुम ये आयत करो, इमाम से कहो मौला मुझे जो फ़ायदा होगा उसका 5%, 10%, जितना भी तुम्हारा दिल चाहे इतना फ़ीसद मैं आपके नाम के लिए मखसूस करूँगा। और करने वालों ने किया और कहते कि हमें फ़ायदा हुआ कि हमने फिर वो इमाम के लिए निकाल के अलग रखा। ये खुम्स नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये सदका नहीं है, ये इमाम को अपने साथ कारोबार में शरीक करना है। महसूस तो करें ना। एक वाक़ मुझे याद आ रहा है, बस मसाइब की तरफ आ गया, ایک نوجوان تھا، اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس نے گھر کو بڑا خوبصورت سجایا، اور سجانے کے بعد اس نے جو ہے گھر میں بالکل بڑے اس کمرے میں جہاں پہ پذیرائی ہوتی ہے ڈرائنگ روم، وہاں پہ خالی فریم جو ہے وہ لٹکا دیا. اب لوگ اس کے گھر میں جب دعوت میں آئے تو سمجھے کہ بھائی یہ بڑا اچھا ہے، یہ فانوس ہے، یہ پنکھا ہے، یہ فرش ہے، یہ کرسی ہے، یہ صوفہ ہے. ابھی ان لوگوں نے دیکھا کہ بہت سب کچھ بالکل فٹ اعلیٰ ایون، کہیں گے یہ خالی جو ہے فریم کیوں لگایا، یہ ٹوٹ گیا ہے کیا؟ کہیں گے نہیں، یہ تصویر گر گئی ہے اس کی. نہیں، کوئی تصویر لگاؤ گے؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر یہ خالی فریم کیوں ہے؟ کہ یہ خالی فریم مجھے اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ آنا چاہیے. کہا کہ ہاں یہ تو ہے، آنا چاہیے. کہیں گے میں اس خالی فریم کو اس لیے خالی رکھے ہوا ہوں تاکہ مجھے یاد آئے کہ جس طرح اس فریم میں ایک تصویر آنی چاہیے، میری زندگی میں میرے امام کی یاد آنی چاہیے. میں محسوس کروں کہ میری زندگی خالی ہے میرے امام کے خیال سے، میرے امام کی توجہ سے. ایک انداز ہے سوچنے کا، اور بھی انداز متصور ہیں اس میں. بس سجدہ نگاہ میں اہل بیت علیہم السلام. اس طریقے سے ہمیں ان مفاہیم کو دعاؤں کے، زیارات کے، مناجات کے، قرآن کے ذیل میں سمجھانا چاہتے تھے. اور اگر انسان ان حقیقتوں کو پالے تو وہ اپنے امام کو پالے گا، اس کا مزاج آشنا بن جائے گا. اور کرب و بلا میں جس کو میں نے کہا کہ یہ دعا جو مثال کے طور پر امام زمانہ کے لیے ہے، اس کی حقیقی تصویر آپ کو کرب و بلا میں نظر آئے گی. خدا کے لیے بھی انسان دعا کر رہا ہے کہ اے خدا میرے امام کی حفاظت فرما، اور خود بھی سب سے آگے، جو سب سے زیادہ دعا کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے امام کا دفاع کرنے والا ہے، سب سے پہلے دفاع کرنے والا ہے. اور دفاع کرنے والوں میں جو سب سے پہلی شخصیت ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ہے. اللہ اکبر. یعنی جو اپنے والد کو، اپنے بابا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے اپنے امام کا، سب سے زیادہ محافظ ہے امام کا. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام جا رہے تھے اور اچانک امام خواب سے بیدار ہو اور امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر اپنے بابا کی حفاظت کے لیے محافظ بن کے ساتھ ساتھ ہیں سائے کی مانند. یعنی جب انسان حالت نوم سے، حالت نیند سے اٹھتا ہے تو معمولاً آہستہ کلام کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی علی اکبر اتنے قریب ہیں بابا کے، اپنے امام وقت کے، کہ امام نے دھیمے لہجے سے کلام کیا، علی اکبر سن رہے ہیں، آگاہ ہیں، متوجہ ہیں. کل ولیے، یعنی خدا تو بھی حفاظت کر، میں بھی حفاظت کروں گا. اور خدا بندوں ہی کے ذریعے سے امام کی حفاظت کرانا چاہتا ہے. جب تک بندہ اپنے امام کی حفاظت کرے گا، یعنی خدا بھی کرا رہا ہے، جب بندہ چھوڑ دے گا تو پھر خدا کہے گا ٹھیک ہے، یہ امتحان کے لیے دیا، تمہارا امام شہید ہوگا. جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ اگر گرا ہے تو کیوں گرا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، رسول کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا، روتا چھوڑ دیا، 70-95 دن کی مہمان رہی شہزادی، لوگ محافظ نہیں بنے. علی کے گلے میں رسا ڈالا جا رہا ہے، علی کو پھرایا جا رہا ہے، علی کی عزت و ناموس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا. تو خدا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ امتحان ہے تمہارا، اسی کے ذریعے سے امتحان ہو. بس اجدہ نے گرا. آج چاہتا ہوں کہ بی بی کے کچھ مسائل تذکرہ آ گیا ہے تو پھر بی بی کے کچھ مسائل پڑھوں، تاکہ بی بی کے مسائل سے ہماری مجلس منور ہو سکے. یہ جناب زہرا 75-95 دن یہ روتی رہی، مسلسل بابا پہ گریہ کیا ہے، اور صرف گریہ ہی نہیں کیا بلکہ میدان میں نکلی ہے، خطبہ دیا ہے علی کی ولایت کے لیے، ولایت کے اثبات کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے، امام کی مطیعہ اور مجاہدہ اور مبارزہ بن کر بی بی سامنے آئی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف شوہر کا مسئلہ تھا، نہیں، امام وقت کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی میدان عمل میں آئی ہیں. کہ 75-95 دن بی بی زندہ رہیں. راوی روایت کہتی ہے کہ جب تک زندہ رہیں سر پہ مسلسل پٹی بندی رہی، نہ حالت الجسم میں بی بی کا جسم کھلا جا رہا تھا. اللہ اکبر. بی بی کی کمر جھکی جا رہی تھی، محاسبۃ الرأس، نہ حالت الجسم میں باقیت العین مسلسل گریہ ہے فراق پہ در میں، بابا آپ کے بعد وہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کل انشاءاللہ امام حسن کے اور رسول اللہ کے مسائل پڑھوں گا، ایام شہادت سے۔ میں آج چاہتا ہوں بی بی کے مسائل سے کل کے مسائل کو جوڑ لوں۔ نحلت الجسم باقیت العین مسلسل گریہ ہے، راتوں کو گریہ کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں دن کو گریہ کرو، دن کو گریہ کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں راتوں کو گریہ کرو۔ بیت الحسن بناتی ہیں مولا کائنات، حسن حسین کا ہاتھ پکڑتی ہیں بیت الحسن میں چلی جاتی ہیں۔ کئی مرثیے نقل کیے گئے ہیں جناب زہرا سے، ان مرثیوں میں سے ایک مرثیہ یہ ہے، اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ یہ در حقیقت فاطمہ زہرا کی وہ مصیبتیں ہیں کہ بابا آپ کے بعد آپ کی نشانی علی مرتضیٰ کو تنہا چھوڑ دیا گیا، بابا جس دروازے پر آ کے آپ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدد الرسالہ، بابا اس دروازے کو آگ لگائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب تصور کر سکتے ہیں جناب زہرا کے دروازے پہ آگ کا منظر؟ جب جناب زینب نے دیکھا ہوگا تو بچی کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، ماں درو دیوار کے درمیان پس رہی ہے اور آواز آئی، یا فضا خدینی، فضا مجھے تھام لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں کہوں اے بی بی زینب، یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں ہے، یہ میدان کربلا کی تیاری ہے۔ آج ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، کل میدان کربلا میں خیام کو جلتا ہوا دیکھو گی۔ اللہ اکبر۔ آخری لمحات آ گئے بی بی کے، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، خادمہ سے کہہ دیا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلی گئی، اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزاداروں، خادمہ باہر ٹہل رہی ہے، ذکر کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ذکر کی آواز آنی بند ہو گئی، حجرے سے بی بی کی آواز نہیں آ رہی۔ اسی اثنا میں دق الباب ہوا، دوڑی دوڑی گئی خادمہ، دیکھا حسن و حسین کھڑے ہیں۔ اب جو بچوں نے دیکھا آج ماں نظر نہیں آ رہی، ارے خدا حسن و حسین کو قیامت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب تک یہ ہوتا تھا بچے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ماں دروازہ کھول کے استقبال کرتی تھی، ارے خدا قیامت صغرا کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ بس ایک دفعہ بچوں کو لے کر آئی اور کہا بچوں کھانا کھا لو، بچوں نے کھا۔ خادمہ، اما آپ کو معلوم ہے جب تک مادر گرامی ہاتھوں سے نیوالے نہ بنائے ہم نہیں کھاتے، اپنے ہاتھوں سے پیار کر کے ماں کھلائے گی تو کھائیں گے۔ جب بچوں کا بہت اصرار بڑھا تو ایک دفعہ خادمہ نے کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک دفعہ بچے دوڑے دوڑے مسجد نبوی پہنچے، زہرا کے گھر سے مسجد نبوی کا فاصلہ ایک دروازے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے جب یہ خبر سنی ایک دفعہ غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا مولا کائنات اور روتے ہوئے اٹھو، کہا فاطمہ ارے اب تک رسول کے بعد جتنا دکھ و درد تم سے کیا کرتا تھا، فاطمہ ارے تم بھی اس عالم غربت میں ساتھ چھوڑ کے چلی گئی علی کا۔ اللہ اکبر۔ بس مختصر کر رہا ہوں، غسل و کفن کا انتظام ہو گیا، بچوں کو بلا لیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ آ جاؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہہ دو، لیکن نہ حسن آگے بڑھتا ہے نہ حسین آگے بڑھتا ہے۔ جناب امیر المومنین بچوں کو دیکھ رہے ہیں، امام حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسن حسین آگے نہیں بڑھیں گے۔ ام کلثوم اور زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں، بس ایک دم روایت کر دی ہے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا۔ ادھر سے حسن دوڑا، ادھر سے حسین دوڑا، ماں نے سینے سے لگا لیا، ہاتف کی آواز آئی، ارے یہ مرتضی بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ارے جاتے جاتے کیا انتظام کیا ہے، ارے ماں سے ملوا دیا بچوں کو، ذرا کربلا میں آنا 11 محرم کو، ارے سکینہ ہوگی، لاش پدر پہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور لاشا بھی کیسا، ارے کفن میں نہیں ہے،
ہیوارے میں نہیں ہے، لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا ہے، لباس چھینا جا چکا ہے، پتھر مارے گئے ہیں، تیروں میں معلق ہے، اور حسین کا سر نہیں ہے، حسین بے سر کا لاشا اب جو سکینہ باب کے لاشے سے جدا ہونا چاہتی ہے، ارے تازیانے مارے جاتے ہیں، در مارے